أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانطات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات اسلام کے آئلی اور خاندانی نظام کے بارے میں جو گفتگو کئی جمعوں سے چل رہی ہے اس کے ضمن میں آج میں قرآن مجید کی دو سورتوں سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں انداز خالصتاً آبجیکٹو ہوگا معروضی. میری مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی تقریر کا خاکہ اپنے ذہن میں تیار کرے, اس کا صغریٰ کبریٰ وہ جوڑتا ہے, اس میں کہاں کہاں قرآن مجید سے استشہاد وہ کرے گا, ان آیات کا انتخاب کرتا ہے. یہ تو ہے عام تقریروں کا اسلوب. اس میں یقیناً انسان کا اپنا سبجیکٹو نقطہ نگاہ اگر کوئی ہو تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر پہلے سے اس کا کوئی نظریہ ہے, کوئی خیال ہے, کسی سبب سے اس کی کوئی رائے بنی ہوئی ہے تو وہ چیز اس انداز گفتگو پر اثر انداز ہو جاتی ہے. ایک یہ انداز ہے کہ ہم قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھیں اور براہ راست اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یہ انداز جو ہے یہ نسبتاً محفوظ تر ہے, اس میں ہم قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ سکتے ہیں, اپنے فکر کو, اپنی سوچ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی منطق کو, اپنے فلسفے کو ذرا اس کو اپنے ذہن سے دور رکھتے ہوئے خالصتاً, اسی کو کہتے ہیں معروضی انداز, یہ آبجیکٹو انداز ہے. اگرچہ یہ بھی دنیا میں مانا گیا ہے کہ خالص آبجیکٹیوٹی ممکن ہی نہیں ہے. جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی چیز کو بھی تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا ذہن اس سے کچھ اخذ کرتا ہے, اس میں آپ کی ذہن کی ساخت آپ کتنا بھی زور لگا لیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر سرے سے کوئی بھی اثر اس کا مترتب نہ ہو. لیکن شعوری طور پر انتہائی کوشش کی جائے تو بہرحال انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے کہ اگر وہ محتاط نہ رہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ دو سورتیں ہیں قرآن مجید میں, سورہ نور اور سورہ احزاب, جس میں مسلمانوں کی آئلی زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے جو صورت کے ہونی چاہیے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. نکاح اور طلاق اور بیاہ اور عدت, اس کے احکام کے ضمن میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء, سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر اور سورہ نساء میں تکمیلی احکام آ گئے ہیں. وہ ہے رشتہ ازدواج کا معاملہ, اس کا باندھنا, اس کا توڑنا, اس کے قواعد, اس کے ضوابط, یہ چیزیں تو وہاں آ گئیں. یا کچھ اس کا بیان جو ہے سورہ طلاق میں بھی ہے 29ویں پارے میں, 28ویں پارے کے آخر میں. باقی گھریلو زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے وہ دوسرے مقامات پر بھی ہے, سورہ مجادلہ میں بھی ہے, سورہ تحریم میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے, یعنی مسلمان عورت کو کیا احکام ہے ستر اور حجاب کے ضمن میں, اس کے اعتبار سے جو اصل مباحث ہیں قرآن مجید کے وہ سورہ احزاب اور سورہ نور میں. اس میں جو ترتیب نزولی ہے وہ یہ ہے کہ 5 میں ہوا ہے غزوہ احزاب, اور اس کے فوراً بعد یہ سورہ احزاب نازل ہوئی اور اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں تفصیل سے غزوہ احزاب پر گفتگو بھی ہوئی. پھر 6 میں ہوا ہے غزوہ بنی مصطلق, اور اس کے موقع پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی, اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو معلوم ہوا کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے, سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے. اگرچہ ترتیب مصحف میں سورہ احزاب بعد میں ہے, سورہ نور پہلے ہے, لیکن اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ احکام کس تدریج سے نازل ہوئے ہیں تو اس کے لیے مطالعے میں ترتیب جو ہے یہ ہوگی کہ پہلے سورہ احزاب کے جو متعلقہ مقامات ہیں ان کو سمجھا جائے, اور پھر سورہ نور میں جو آیات آئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. تو اس طریقے سے جو تدریج ہے اس کی ان احکام کی تنزیل میں وہ ہمارے سامنے آئے گی, اور اس میں بھی بہت سی حکمتیں مضمر ہیں. میں نے ابھی چند آیات پڑھی ہیں سورہ احزاب کی, اس میں ستر وغیرہ کے احکام یا پردے کے احکام نہیں ہیں, بلکہ اس میں در حقیقت ایک مسلمان عورت کے لیے ایک آئیڈیل کیا ہے, اسے کیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے, اس کا نقشہ ان آیات میں آیا ہے. چونکہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو میں امید کرتا ہوں کہ یاد ہوگی, اور چونکہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر وہی آیت ہے جو تقاریر میں, مواعظ میں وہ اکثر بیان ہوتی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے, تمہیں جس کی پیروی کرنی ہے. یہاں اگر ہم لفظ نقالی بھی استعمال کریں تو برا نہ ہوگا, حضور کی نقالی کرو, ان کے نقش قدم کی پیروی کرو, اپنی سیرت و شخصیت میں ان اوصاف کو حتی الامکان جذب کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نظر آتے ہیں بتمام و کمال سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور اپنی اپنی کوشش اور اللہ تعالی کی توفیق سے, لیکن کوشش کرو کہ قریب سے قریب تر پہنچ جاؤ. یہ تمہاری اپنی کوشش یہی ہو کہ ہر معاملے میں حضور سے نزدیک تر ہو جاؤ, جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس, پہنچاؤ اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب تر صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دین تو نام ہی ان کا ہے, وہ ہے دین, اصل میں دین مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو دین تو وہی ہے. تو ان سے قریب تر جتنے ہوگے اتنا ہی گویا کہ تم دین سے قریب تر ہو, اور اگر وہیں نہ پہنچے, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس, تو پھر یہ بو لہبی ہے. اسی کو اقبال نے اردو میں بھی کہا ہے بڑے پیارے انداز میں, یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں. ہمارا آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب بھی وہی ہو کہ جو جتنا قریب تر ہو حضور سے اتنا ہی ہمارے دلوں سے بھی قریب تر ہو, اور ہمیں محبت اس کی اتنی ہی ہو جتنا کہ کوئی شخص حضور سے نزدیک تر ہے. لیکن ایک بات بہت قابل غور ہے, آپ سوچئے کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہایت جامع ہے, نہایت جامع, بلکہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں تو بہت طویل ہو جائے گی, کہ سیرت النبی کا سب سے بڑا میرے نزدیک اعجاز یہی ہے کہ انسان کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمیں وہاں نظر آتی ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کا خطیب ہوتا ہے تو وہ تو خطیب ہے, پنج وقتہ نماز تو وہ نہیں پڑھا سکتا, وہ گویا کہ ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے, خطابت ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے, اس کے کچھ اور تقاضے, اس کے کچھ اور تقاضے. کوئی مدرس ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مدرس ہوگا, آخر وہ ذمہ داری کیسے لے لے گا کہ وہ پانچ وقت نماز بھی پڑھائے. اسی طریقے سے مربی جو لوگ ہیں, مزکی جو ہمارے ہاں مرشد حضرات ہیں, آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھائے خود, استثنائیں ہوں گی بہت کم, لیکن وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اور کام ہے, ہمارا کام کچھ اور ہے. پھر یہ کہ یہ تو میں نے ابھی مذہبی صرف جو حیثیتیں وہ گنوائی ہیں, اس میں سوچئے حضور پنج وقتہ امام بھی مسجد نبوی کے, خطیب بھی مسجد نبوی کے, معلم بھی مسجد نبوی کے, اصحاب صفہ کو کون پڑھا رہا تھا, کون درس دے رہا تھا, ساری دینی حیثیتیں یکجا ایک شخص میں آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اس پر مزید یہ کہ وہی قاضی القضات بھی ہیں, وہی سپہ سالار بھی ہیں, وہی صدر مملکت بھی ہیں, جتنی دوسری حیثیتیں وہ بھی ان میں مشتمل ہیں. پھر یہ کہ گھریلو زندگی بھی نہایت بھرپور بسر کر رہے ہیں, اور کہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں ملتی کہ کسی جگہ بھی ہمیں کچھ معذرت خواہانہ انداز اختیار کرنا پڑے کہ حضور فلاں معاملے میں اپنی ذمہ داریاں بتمام و کمال پوری نہ کر سکے اس لیے کہ آپ کی مصروفیتیں بہت تھیں. ذرا ڈھونڈیے, تلاش کیجئے, کسی گوشے کے بارے میں ہمیں کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ چونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت متنوع تھیں, بہت گوناگوں تھیں اور بہت ہی آپ پر بوجھ تھا, لہذا فلاں معاملے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کنڈون کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ ہمیں کہیں اس ضرورت کا احساس نہیں ہوتا. تو ایک تو اس پہلو سے جامع ترین شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہما ایک پہلو ہے جس میں آپ اسوہ نہیں بن سکتے, وہ پہلو ہے خواتین کی زندگی کا. ایک بیوی کے لیے کیا اسوہ ہے, یہ ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فزیکلی امپوسیبل, ہم کہیں گے ناممکن ہے. بیوی کو, بہن کو, بیٹی کو وہ جو کردار پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں, اگر کوئی کمی کا امکان ہے تو صرف اس ایک پہلو سے. تو خواتین کے لیے بھی تو پھر درکار ہے کوئی اسوہ, کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل, کوئی نمونہ درکار ہے. تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج مطہرات نے فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا, ان کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا. وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے. حضور کی جو بنات مطہرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہیں بیٹیوں کے اعتبار سے. تو ازواج یا بیٹیوں کا جو نقطۂ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے, اور ماں کے لیے بھی, آخر جس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئیں گی, ایسے ہی فاطمۃ الزہرا بھی آئیں گی. اسی لیے تو اقبال نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو عزی اسد کہ در آغوش شبیر بگیری, تم فاطمہ کا اسوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا, کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے, فاطمہ بنت محمد ہے اسوہ. کہ اگر تم ان کا اسوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہیں وہ کھل سکتے ہیں, لیکن اگر ان کا اسوہ اختیار نہ کرو گی تو پھر گودیں جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جن کانٹوں سے آج بھری ہوئی ہیں اسی طرح کا جھاڑ جھکاڑ اور اسی طرح کے کانٹے جو ہیں وہ ان گودوں کے اندر آئیں گے. تو یہ ہے اصل میں اسوہ نسوانی اسوے کے لیے جو ضرورت ہے. تو آئیڈیل کون ہے, ظاہر بات ہے ازواج مطہرات. بیٹیوں میں اور باپ میں بھی کچھ نہ کچھ حجاب ہوتا ہے, ظاہر بات ہے کہ کامل جو معاملہ ہے قرب اور اتصال کا بتمام و کمال وہ تو ازواج ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لہذا ازواج کو جو یہاں خطاب کیا گیا وہ اس پہلو سے کہ یہ ہے آئیڈیل تمام مسلمان خواتین کے لیے. یہی وجہ ہے کہ میں نے جو آیات پڑھی ہیں اس سے پہلے کی دو آیات میں ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تم عام خواتین کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھو, تم اگر کوئی نیکی کرو گی تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا, اور اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہاری پکڑ بھی دوہری ہوگی, سزا بھی دوہری ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آئیڈیل ہو اس آئیڈیل کا تھوڑا سا نقص جو ہے وہ تو پھر بہت نمایاں ہو جائے گا دوسروں میں. جو نمونہ جو بن رہا ہے اس کی تھوڑی سی کمی اس کو تو لوگ دلیل بنا لیں گے اپنی بڑی بڑی کوتاہیوں کے لیے, لہذا تمہاری جو یہ نازک حیثیت ہے کہ تم اسوہ ہو تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے تا قیام قیامت، لہذا تمہاری اگر کوئی خطا ہوئی تو تمہاری پکڑ دوہری ہو جائے گی، اور چونکہ پکڑ دوہری ہو رہی ہے لہذا اس کو بیلنس کیا جانا چاہیے کہ تم اگر نیکی کے روش اختیار کرتی ہو تو تمہارا اجر بھی دوہرا ہوگا۔ اس تمہید کے بعد فرمایا یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام خواتین کے مانند نہیں ہو، ان تقیتن فلا تخضعن بالقول، تم اگر تقوی کی روش اختیار کرو اور خدا خوفی اس کا انداز اختیار کرو تو پہلی تو تمہیں یہ ہدایت ہے کہ تم اپنی گفتگو میں جب بھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ اس لوچ کی وجہ سے، حالانکہ آواز کا لوچ جو ہے وہ نسوانی حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی تو نہیں فرق رکھا ہے مردانہ آواز میں اور نسوانی آواز میں، فطرت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو پورا کرنا مقصود ہے، لیکن یہاں چونکہ ایک برائی کا سدے باب ہے، تمہاری آواز کا یہ حسن جو ہے یہ ظاہر ہو تمہارے شوہر کے لیے ہو، یا جو آگے اور آ جائے گی تفصیل، جو تمہارے محرم ہیں ان کے سامنے آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن غیر محرم کان سے اگر کوئی آواز اس نوعیت کی ٹکراتی ہے تو اگر کسی کے اندر کوئی روگ ہے، کسی کے اندر کوئی خباثت ہے، اس خباثت کو غذا مل سکتی ہے، اس روگ کی وجہ سے جو اس میں ہے اس میں ایک تحریک پیدا ہو سکتی ہے، اور اس تحریک کا سد باب کرنا جو ہے مطلوب ہے، تو فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یہ بھی نہیں ہے کہ جھڑکو اور ڈانٹو، بات معروف طریقے پر کرو اور جتنی ضروری ہو اتنی کرو، اس سے زائد نہیں، اور اس میں بھی آواز کے اندر لوچ نہ ہو، بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ، میں سمجھتا ہوں کہ ان الفاظ کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ تکلف کر کے بھی اس میں کرختگی پیدا کر لی جائے تو یہ اس حکمت کے عین مطابق ہوگی کہ جو ان اس حکم کی پشت پر کار فرمائے۔ اس کے بعد اب کیا ہے تمہارا رول کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یہ گھر ہے تمہاری اصل جگہ، گھر سے باہر تمہاری نگاہ ہی نہ اٹھے، تمہارا اصل میدان کار جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے، باہر نکلنا کوئی ایمرجنسی ہو، شدید ضرورت ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ جان لیجئے کہ مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان خاتون کا دائرہ کار جو ہے، میدان عمل جو ہے، وہ اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور مزید اس میں وضاحت فرما دی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ بے، رے اور جیم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کے نمایاں ہونے کے لیے، برجیاں جو بنتی تھیں فصیلوں کے اوپر، برجی تو ظاہر بات ہے کہ جب دور سے کوئی آتے تھے لوگ تو سب سے پہلے سب سے اونچی چیز نظر آئے گی، چونکہ وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتی تھی اس لیے ان کو برجی کہا جاتا اسی اعتبار سے۔ تو تبرج کے معنی ہے لوگوں کی نگاہوں میں آنا، کھبنا، کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ مردوں کی نگاہیں اٹھیں، یہ ہے درحقیقت تبرج۔ اور یہ جان لیجئے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ یہ ہے کہ حسن اپنا اظہار چاہتا ہے، قوت اپنا اظہار چاہتی ہے، طاقت جہاں کہیں ہوگی وہ بھی ظہور اس کی فطرت میں ہے، اسی پہلو سے تو حکم دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن یہ کہ تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا یہ جو حسن کا ظہور ہے یا اظہار ہے یہ ایک مخصوص دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے، وہ اس کا آگے بات آ جائے گی کہ تمہاری زینت کن کن لوگوں کے لیے ہے، اس سے آگے جو ہے اس کا ظہور جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اگر سڑکوں پہ نکلو گی، میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ چاہے عورت ڈھکی ہوئی ہو پورے طور پر، عورت کی چال میں بھی ایک حسن ہے، عورت کا جو انداز ہے اس کے اندر بھی ایک کشش ہے، اس کے قد و قامت کے اندر بھی فتنہ مضمر ہے، جو غالب نے کہا ہے کہ وہ سرو قام جو سرو قد ہے وہ قیامت کے فتنے سے کم جانتے ہیں، تو یہ باتیں آخر یوں ہی تو نہیں آ گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ناگزیر حد تک جو ہے برداشت کی جا سکتی ہیں، لیکن نکلو ہی کیوں، اگر ضرورت نہیں ہے تو خامخواہ نکل کر آنا بھی، یہ بھی خامخواہ مردوں کی نگاہ میں آنا ہے، چاہے ڈھکے اور پورے طور پر ستر اور لباس جو ہے وہ پہن کر عورت نکلی، تو اس کی بھی حتی الامکان جو ہے ممانعت ہے کہ بغیر کسی حقیقی اور واقعی اور ناگزیر ضرورت کے خاتون کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جمعے کی نماز کی اہمیت آپ کو معلوم ہے کتنی ہے، لیکن خواتین پر واجب نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ اگر آئیں تو ممنوع بھی نہیں ہے، اگر صحیح انتظام ہو، بدقسمتی سے انتظام صحیح نہیں ہے، ہم نے جو مسجد بنائی ہے قرآن اکیڈمی میں، ہم نے خواتین کے لیے باتھ رومز علیحدہ بنائے ہیں، ان کی سیڑھی علیحدہ ہے، ان کا راستہ علیحدہ ہے، ان کا پورا ہال جو بنایا علیحدہ بنایا ہے، ہمارے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہے، ضرورت ہے اس دور میں خاص طور پر. آخر خواتین کو دین کی یہ معلومات کہاں ملیں گی جبکہ سارے جو ذرائع دوسرے ہیں وہ تو کسی اور طرف انہیں کھینچ رہے ہیں. تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ منع نہیں کیا گیا، مطلب تقاضا تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں افضل ہے، گھر کے صحن سے بجائے گھر کے دالان میں اس سے بھی افضل ہے، گھر کے دالان سے اندر گھس کر کمرے میں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے، اور کمرے میں بھی اگر کوئی بغلی کوئی کوٹھڑی ہے وہاں پڑھے گی تو وہ اس سے بھی افضل ہے. یہ ہے اصل میں وہ منشا جو شریعت کا ہے کہ وہ کس طریقے سے مستور ہونے کا معاملہ، چھپے ہوئے ہونے کا معاملہ، مستورات ہم کہتے ہیں اسی لیے ہیں کہ یہ در حقیقت ان کا نگاہوں سے مخفی رہنا جو ہے اسی میں در حقیقت ان کا حسن ہے، ان کی رانائی ہے، حکمتیں جو ہے وہ اسی کے اندر مزمر ہیں اور پوشیدہ ہیں. تو اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ جانا کتنی بڑی نیکی ہے، لیکن عورتوں کو روک دیا گیا، اتباع جنائز سے حضور نے خواتین کو منع کر دیا ہے، جنازے کے ساتھ نہیں جانے کی ضرورت ہے، یہ مردوں کا کام ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا، ایمرجنسی ہوگی تو بات بالکل دوسری ہو جائے گی، وہاں جا کر تو یہ قواعد جو ہے نارمل یہ ہولڈ نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ اصل جو دین کا مثبت طور پر جو مزاج ہے اس کے سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مغالطے کی گنجائش نہیں ہے اگر انسان واقعتاً سمجھنا چاہے. دین کو موم کی ناک بنا کر اپنے پیچھے لگانا ہو تو بات اور ہے، لیکن اگر دین کا اتباع کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو پھر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے اندر دقت ہو رہی ہو. فرمایا واقمن الصلاۃ، تمہارا جو پازیٹو کردار ہے نماز قائم کرو، آتین الزکات، زکات ادا کرو، واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور آگے بڑھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، خرابی کو، نجاست کو خوب دھو کر، رگڑ رگڑ کر تمہیں پاک اور صاف کر دے. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا، عربی زبان میں ایک تو باب تفعیل جو ہے تطہیر، یہ آتا ہے بہت اہتمام سے کسی چیز کو پاک کرنا اور صاف کرنا، اور بالکل اس کو ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے بڑے اہتمام کے ساتھ اسے دھو دینا اور صاف کر دینا. پھر عربی زبان میں جب فعل کے بعد مصدر لایا جائے، ضرب تو ہوں ضربن، میں نے اسے مارا جیسے کہ مارا جاتا ہے، یوں ہی نہ سمجھنا کہ معمولی سی مار ماری، ضرب تو ہوں ضربن، میں نے مارا اسے جیسا کہ مارنے کا حق ہے. تو فرمایا لیطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا پاک باز بنا دے، اتنا تصفیہ قلب تمہارا ہو جائے، اتنا تزکیہ نفس ہو جائے، تمہاری سیرتوں اور شخصیتوں کے اندر اتنی تطہیر ہو جائے کہ جس کے بعد تم واقعتاً ابد الآباد تک کے لیے وہ جو ایک کمی ہے اسوہ رسول میں، اس کمی کی تلافی کما حقہو کر سکو. اس کے لیے ظاہر بات ہے کوئی معمولی تطہیر جو ہے وہ کافی نہیں ہو سکتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ہونا ہے تمہیں کہ امت کی تمام خواتین کے لیے قیامت تک کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. اب اس میں ذرا دو باتیں نوٹ کر لیجئے، ایک تو یہ کہ ان دو سے ضمنی بات اگرچہ ہے لیکن ہے بہت اہم، اس مقام کو کوئی اللہ کا بندہ پڑھے ہر تعصب سے اپنے ذہن کو پاک کر کے تو کیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ خطاب جو ہے یہ ازواج مطہرات سے نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور سے ہو رہا ہے؟ یہ آیت ہے جس کو لے کر وہ اہل بیت والا مضمون اور اس کے ساتھ وہ پانچ افراد پنجتن پاک کا تصور جو ہے وہ اس کے ساتھ چسپاں کر دیا گیا ہے، اور ہر مسلمان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا اہل بیت یہ ہے. اہل بیت قرآن کی روح سے کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بنات مطہرات بھی اس میں شامل ہو جائیں گی، کیوں نہیں ہوں گی، لیکن صرف فاطمہ نہیں ہوں گی، اس میں ام کلثوم بھی ہوں گی، اس میں حضرت زینب بھی ہوں گی، جتنی بھی آپ کی بیٹیاں ہیں وہ سب بھی شامل ہوں گی، اور جو جتنا قریب ہے ٹھیک ہے، حضرت علی چچا داغ بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، کیوں نہ ہوں گے، وہ اہل بیت میں آ جائیں گے. دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اولین دائرہ کے جن سے خطاب ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں. اہل البیت کس کو کہا جائے گا؟ تو یہ گفتگو تو ان سے ہو رہی ہے. قرآن مجید میں ایک ہی اور مقام ہے جس پر اہل بیت کا لفظ آیا ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی، اور حضرت سارا بھی کھڑی تھی، جب فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو حضرت سارا بوڑھی پھونس اور حضرت ابراہیم 100 برس کی عمر، تو انہوں نے اپنا آپا پیٹ لیا کہ میں اس بڑھاپے میں جنوں گی، اور یہ میرا جو شوہر ہے یہ بھی بڈھا پھوس ہے، وہذا بالی شیخا آلے تو وانا عجوزن، کیا میں جنوں گی میں بڑھیا پھوس، وہذا بالی شیخا. تب فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، السلام علیکم یا آل البیت، اے گھر والوں، نبی کے گھر والوں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہاں تو کوئی اور ہے بھی نہیں، صرف حضرت سارا ہے. تو اہل بیت نبی سے مراد اصلاً ہے ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن. البتہ یہ ہے کہ طبعاً اس میں یقیناً بنات بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، جو بھی رشتہ داری کا ایک دائرہ ہے وہ یقیناً اس میں شامل ہے، لیکن وہ طبعاً ہوگا. دوسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو گئی، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید، اللہ کا یہ ارادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ پورا فرما لے، کیا اس کام میں کوئی کمی بھی رہ سکتی ہے؟ غور طلب بات ہے، وہ تو فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے. کیا اسے کسی اور سے سینکشن لینی ہے؟ کیا کوئی منظوری جو ہے اس کے بغیر اس کا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا، کسی اور کی منظوری؟ کیا کوئی ایسے موانع ہو سکتے ہیں جو ارادہ الہی کے آڑے آ سکے؟ تو اگر اللہ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، یطہرکم تطہیرا، تو کیا ہم ایک لحظے کے لیے بھی یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اس تطہیر میں کہیں کمی رہ گئی ہوگی ازواج مطہرات کے لیے؟ یہ ہے اصل میں وہ بات. اور نوٹ کیجئے، ایک سال پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے، واقعہ افق جو ہے ابھی ایک سال بعد ہونے والا ہے. ان چیزوں کے اندر جو حکمتیں مزمر ہیں ان کو سامنے رکھیے کہ یا تو یہ مانگیے کہ اللہ بے بس ہے، عاجز ہے، تب تو ٹھیک ہے، آپ جو چاہے کر گزریں، لیکن اس صورت میں یہ کہ اپنے ایمان کی خیر بنائیے، پھر وہ ایمان بھی درست ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال پہلے اللہ یہ اعلان کر چکا ہو، اور وہ اعلان یقیناً اولین جو ہے خطاب اس میں وہ ازواج مطہرات سے ہے، تو پھر بھی اگر کوئی گندگی کا کوئی تصور اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہو کسی زوجہ محترمہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اصل میں وہ اس کے اپنے ذہن کی گندگی ہے، اس کا اپنا بھیجا جو ہے وہ سنڈاس کے مانند متعفن ہے. ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی زوجہ مطہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے والی کسی خاتون کے بارے میں ایسا کوئی خیال تک ذہن میں اور قلب کے کہیں کسی گوشے میں آنا جو ہے ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ پازیٹو کردار. اور اس کے بعد فرمایا وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اور جو اللہ کی آیات اور حکمت تمہارے گھروں کے اندر جو یہ ہن برس رہا ہے، تمہارے گھروں میں جو بارش ہو رہی ہے، قرآن تمہارے گھروں میں نازل ہو رہا ہے، اور حضور نے حضرت عائشہ کی تو خاص فضیلت بیان فرمائی کہ ان کے لحاف میں بھی وحی نازل ہوئی ہے، کسی اور زوجہ محترمہ کے لحاف میں وحی نازل نہیں ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت عائشہ وہ ہے کہ حضور فرماتے کہ ان کے لحاف میں بھی مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. تو یہ جو بارش جو ہے انوار کی تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے اور ہن برس رہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کو سمیٹو، یہ ہے اصل دولت، یہ ہے اصل سرمایہ، اور کسی طرف تمہارا دھیان ہی کاہے کو جائے گا، یہی کام اتنا بڑا ہے. اور اس میں بھی جان لیجئے حضرت عائشہ ٹاپ پر ہے، اور حضرت عائشہ سے یہ کم سنی کی عمر میں جو شادی ہوئی ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ انہوں نے اس وقت جبکہ ذہن بہت ہی قبول کرنے والا ہوتا ہے، بڑی عمر میں جا کر ذہن کے اندر تلقی کی وہ صلاحیت نہیں رہتی، ایک عمر ہے جب تک انسان چیزیں سیکھ سکتا ہے، اس سے آگے جا کر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے، اس کو ڈھالنا جو ہے کسی نئے انداز میں یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جو بالکل نیم پختگی کے عالم میں حضور کے گھر میں حاضر ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضور نے پھر گویا کہ ان کو تربیت دی ہے، حضور ان کے مربی ہیں، حضور ان کے مزکی ہیں، صرف شوہر نہیں ہیں اور معلم ہیں. تو تربیت و تزکیہ نبوی اور تعلیم قرآن اور حکمت سے جتنا حصہ اور جتنا فیض پایا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کسی اور کا سوال نہیں. اس پہلو سے وہی ہے، پھر ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ وہی سب سے بڑی معلمہ امت بن گئی، نہ صرف خواتین کے لیے، ان کی تعلیم کا دائرہ تو مردوں تک پھیلا ہے، پردے میں ہوتی تھی اور آتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے، سوال جواب تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو اتنی ایثار جو ہے اس کی ہمت عطا فرمائی کہ زندگی کے وہ گوشے بھی کہ جن کو کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ ہماری یہ بات کسی اور کے علم میں آئے، بالکل جو تعلقات مرد شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اس کو نہیں چاہتا انسان کہ کہیں بھی تشت بام ہو، وہ چیزیں بھی چونکہ اسوا بننا ہے، چونکہ یہاں سے یہ طے ہونا ہے کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کس معاملے میں کس حد تک انسان جا سکتا ہے، کس حالت میں آخری کون سی چیز ہے جہاں تک کہ انسان جو ہے بڑھ سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں بھی بعض منکرین حدیث نے اسی کو فتنہ بنا لیا. ایسی ایسی چیزیں حدیثوں میں آ گئی خدا کے بندو، یہ بھی زندگی کا جز ہے. کیسے معلوم ہوگا کسی شخص کو روزہ رکھ کر وہ اپنی بیوی سے کس حد تک قرب حاصل کر سکتا ہے؟ معلوم ہوگا تبھی تو آخر اس پر عمل ہو سکے گا، ورنہ کیسے ممکن ہے. تو ان تمام چیزوں کا بھی وہ پورے شرح و بس کے ساتھ بیان ہو گیا، اور یہ ہے وہ رول. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اللہ تعالی بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے. اس کے بعد جو طویل آیت ہے میں نے پڑھ دی تھی، اب ذرا ترجمہ آپ پھر سن لیجئے. یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جہاں تک مذہبی، دینی، اخلاقی اور روحانی میدان کا تعلق ہے، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. نیکی کے لیے کھلا ہوا میدان، مرد بڑھے عورت بڑھے. صدقات ہیں، خیرات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، عام چیزوں میں مرد اور عورت میں کوئی کمی اور بیشی کا سوال نہیں. عورت جو کچھ کرے گی وہ اس کے لیے ہے، مرد جو کمائے گا وہ اس کے لیے ہے. چنانچہ یہاں یہ طویل ترین آیت ہے اس موضوع پر، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع رکھنے والے مرد خشوع رکھنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی خواتین، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے خواب و مرد ہوں اور خواب و عورتیں ہوں، والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتم واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے اور تیاری کی ہوئی ہے مغفرت کی بھی اور اجر عظیم کی، بہت بڑا اجر و ثواب. تو یہ مقام تو آج ذرا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں یہ بات آج مکمل کر دینا چاہتا ہوں. ایک مقام تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے آئیڈیل کیا ہے، اس کا نقشہ کیا ہونا چاہیے، اس کی ایسپریشنز کیا ہونی چاہیے، اس کی ایمبیشنز کیا ہونی چاہیے، وہ کون سے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ اپنا جو ہے اس کو پورا کرے. اس کے بعد اب آئیے دوسرا مقام ہے کہ جس میں اب وہ احکام آ رہے ہیں کہ جن میں حکم دیا جا رہا ہے گھر میں کس طرح تمہیں رہنا ہے. سب سے پہلی آیت جو ہے وہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین عنہ، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے جبکہ تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے. دعوت کا اہتمام اگر ہے، حضور کے ہاں دعوت ہے تو آؤ جب کھانے کا وقت ہو، غیر ناظرین عنہ ہو، یہ ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے ہی پہنچ جاؤ اور اب انتظار ہو رہا ہے کھانے کا. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو، فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھانا کھا چکے تو اب جاؤ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اب یہ نہیں کہ حضور کی گفتگو سے متمتع ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جو ڈیرہ لگایا ہے تو وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیزیں وہ ہیں جو نبی کو ایذا پہنچانے والی ہیں. فیستحیی منکم، لیکن نبی حیا برتتے ہیں تم سے، وہ مروت کی وجہ سے تم سے کچھ کہہ نہیں سکتے. واللہ لا یستحیی من الحق، اور دیکھو اللہ کو تو صحیح بات کے بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے. یہ پہلا حکم آیا اس سلسلے میں کہ نبی کے گھروں میں ایک تو بے محابانہ چلے جانا، پہلے سے جا کر ظاہر بات ہے کہ گھر کوئی وہ آٹھ آٹھ ایکڑ پر بنی ہوئی کوٹھیاں تو تھی نہیں کہ مردانے علیحدہ زنانے علیحدہ، چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں اور اسی میں ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. جا کر اگر بیٹھ گیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے پردے میں رہتے ہوئے اپنے ستر اور حجاب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا مشکل ہے. یہ تو ہو سکتا کھانا تیار ہو گیا رکھ دیا گیا، اب وہ خاتون کہیں ایک طرف ہو گئی اور لوگ کھانے والے جو آ کر کھائیں اور پھر اس کے بعد چلتے بنے، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو وہ جو تمدنی نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنی پڑے مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے. یہ حجاب کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں اس مقام پر آیا ہے. معلوم ہوا کہ براہ راست رو در رو ہو کر گفتگو کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پردہ درمیان میں حائل ہو. یہی در حقیقت وہ آیت ہے کہ جس کا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حوالہ دیا ہے کہ جب وہ غزوہ بن المصطلق سے واپسی پر وہ واقعہ پیش آیا اور آپ پیچھے رہ گئیں، اور وہ ایک صاحب جو صفوان، حضرت صفوان، جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے کوئی گری پڑی چیز ہو، کوئی رہ گیا ہو کمزور ضعیف آدمی، تو ان کا وہ حساب اور ان کے لیے اہتمام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا ایک خاتون پڑی ہے، سو رہی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے، پہچان لیا حضرت عائشہ ہے. انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے انا للہ کہنے سے آنکھ کھلی تو فوراً فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا اور صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا. اس لیے کہ ابھی آیت حجاب جب تک نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ پردہ نہیں تھا، تو چونکہ اس سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا لہذا اس نے مجھے پہچان لیا کہ یہ عائشہ ہے، ورنہ جیسے ہی اس وقت آنکھ کھلی ان کی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھک لیا. یہ ہے در حقیقت وہ آیت حجاب جس کو وہ جو پوری طویل حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، اس میں آیت حجاب جو ہے یہ آیت ہے کہ پردہ حائل ہونا چاہیے، اس سے یہ چہرے کا پردہ جو ہے اس کا قطعی ثبوت ہے جو قرآن مجید سے مل جاتا ہے. فرمایا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ چیز نہایت پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی. قرآن مجید ایسی فطری بات کرتا ہے، فطرہ سمجھ لیجئے، لوگ چاہے ڈینگے کتنی بھی مار لیں اور سمجھ لیں کہ ہم تو بڑے مہذب ہو گئے، متمدن ہو گئے، جان لیجئے عورت اور مرد ان میں جو ایک دوسرے کے لیے کشش ہے وہ فاطر فطرت کو معلوم ہے کہ کتنی ہے، آپ چاہے کتنا ہی اس کو چھپا لیں. نفس انسانی کے اندر جو کیفیات ہیں ان کا جاننے والا ہم سے بڑھ کر وہ ہے جس نے اس مشینری کو بنایا ہے، اس میں کیسے کیسے احتمالات ہیں کہ جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ جانتا ہے. لہذا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تمہارے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ جو پاکیزہ طریقہ ہے وہ یہی ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور دیکھو تمہارے لیے یہ جائز نہ ہوگا کہ تم ایذا پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور یہ کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے شادی کرو، کبھی بھی خیال بھی دن میں لاؤ، وہ تو تمہارے لیے امہات کے درجے میں ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوگی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی جسارت ہوگی. ان تبدو شیئن او تخفوہ فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے. کوئی برا خیال دل میں بھی لاؤ گے اگر تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ تم نے زبان سے نہیں کہا لیکن دل میں بھی اگر کوئی برا خیال آ گیا ازواج النبی کے لیے تو جان لو کہ اللہ کو خوب معلوم ہے اور اللہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اس کے بعد فرمایا لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اگر وہ ان کے سامنے آ جایا کریں. اب یہاں لفظ حجاب کے تحت آ رہی ہے بات کہ پردے سے مستثنی کون کون ہوں گے، انہی کو ہم محرم کہتے ہیں، کہ جن سے چہرے کا پردہ نہیں ہوگا وہ کون کون ہے؟ وہ ہے کھلے چہرے کے ساتھ عورت، مسلمان عورت جن کے سامنے آ سکتی ہے وہ کون ہے. اور یہ آیت ابھی یہ اتنی مفصل نہیں ہے، یہاں آپ دیکھیں گے کہ سات کا ذکر ہے. یہ مضمون جا کر مکمل ہوا سورہ نور کی آیت میں، وہ ابھی ہم پڑھیں گے، وہاں 12 ہے لیکن یہاں جو ہے اصول معین ہو گئے اور رخ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ رخ کیا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، اپنے باپوں کے بارے میں، باپوں میں باپ دادا، اسی طریقے سے شوہر کا باپ اور شوہر کا دادا، یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اسی لیے آبائہن ولا ابنائہن، اپنے بیٹے، بیٹے پوتے، یہ سارا سلسلہ جو ہے ان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا. ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائی، ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجے، اپنے بھائیوں کے بیٹے، ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ولا نسائہن. یہاں بہت قابل غور مسئلہ ہے، عورتوں کا عورتوں سے بھی حجاب ہے. ہر بازاری عورت کے سامنے عورت کو بے حجاب آنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمان شریف عورت کو. یہ بازاری عورتیں جو ہیں جو فتنے پھیلاتی ہیں اس کا اگر آپ کو اندازہ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں نسائہن، اپنی خواتین جو جانی پہچانی ہیں، جن کی شرافت اور کردار سے تم لوگ واقف ہو، ان کا معاملہ اور ہے، باقی جو ہے ان کے سامنے عورت خود اپنے چہرے سے بے محابہ جو ہے وہ ہر عورت کے سامنے بھی نہیں، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ جو اپنی خواتین ہیں، جو جانی پہچانی ہیں، جن کا کردار، جن کی شخصیت جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے،
ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو مل کے یمین ہو، غلام ہو، جن کے اندر اس طرح کی کسی جرت کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ مملوک ہیں، یہ ہے وہ سات وہ تعلقات کہ ان کو مستثنی کیا گیا ہے پردے سے، حجاب کے حکم سے. وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے، ہر چیز اس کے علم میں. تو یہ سات دائرے جو ہیں معین ہو گئے. ابھی چونکہ یہ آیت تفصیل کے ساتھ سورہ نور میں آئے گی، لہذا میں ابھی اس پر مزید گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ دائرہ ہے مسلمان عورت کے لیے، کہ ایک فرق ہو گیا کہ حجاب کے حکم سے مستثنی کون کون ہے، ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، یہ تو ہوئے رشتہ دار. باقی یہ کہ ان کی اپنی خواتین اور ان کے مل کے یمین اور غلام، یہ ساتھ جو ہے مدے معین ہو گئی. اس کے بعد وہ آیت آتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور پھر مزید ایک آیت کے بعد اب جو آیت آ رہی ہے جو اس موضوع پر ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. یہاں بھی مجھے ذرا ضمنی طور پر ایک بات کہنی پڑے گی، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس دور میں آ کر ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے کہ حضور کی بیٹی تو ایک ہی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، باقی بیٹیاں حضور کی ہیں ہی نہیں، وہ تو ربیبہ ہیں، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی سابق شوہر سے بیٹیاں ہیں جو حضور کی گود میں آ گئی اس لیے کہ حضرت خدیجہ سے ان کا نکاح ہو گیا. حالانکہ تمام کتابوں میں، سنی کتابیں ہوں، شیعہ کتابیں ہوں، حدیث کی اور تاریخ کی تمام کتابوں میں، آج سے پہلے یہ بات نہیں تھی. حضور کی بنات جو ہے وہ چار مانی گئی ہیں، اور حضور کی بنات، وہ حضور کی ازواج کی بنات نہیں. یہاں ایک لفظ ہے جو قرآن سے ثابت کر رہا ہے، قل لازواجک و بناتک، یہاں پہ زوج کی بھی جمع آئی، ازواج حضور کی، ازواج متعدد ہے، اور اگر بیٹی ایک ہوتی تو بنتے کا ہوتا، اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے. یہاں فرمایا بناتے کا، تو بنات کا اطلاق جو ہے کم سے کم تین پر ہوگا. عربی میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ، دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ علیحدہ ہوتا ہے، اور جمع جو ہے عربی میں وہ کم سے کم تین پر اس کا اطلاق ہوگا. تو کم سے کم تین بیٹیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید سے ثابت ہیں، مرکز و محور قرآن ہے. ہاں اگر دل میں یہی چور ہو کہ یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں، وہ قرآن تو کہیں گم ہو گیا، یہ قرآن محرف ہے، اگر دل میں یہ چور ہو، اللہ بچائے اس سے، تب تو ٹھیک ہے، میری یہ ساری بات جو ہے بے بنیاد ہو جائے گی. اس لیے کہ میرے لیے تو سند آخری جو ہے وہ قرآن مجید ہے. لیکن یہ کہ جن کے دلوں میں بھی اس چیز سے، جن کے دلوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہو اور قرآن کی انٹیگریٹی پر یقین دلایا ہوا ہو انہیں، کہ انہیں یقین ہو کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ان کے لیے پھر کسی اور دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ ثابت کرے نہ کرے اور کچھ اور روایات اس کی تائید میں ہو یا خلاف ہو، لیکن یہ کہ قرآن مجید ثابت کر رہا تو وہ کفایت کرے گا. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. یہاں خاص طور پر نوٹ کرا رہا ہوں، ایک شوشہ کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ مرد کچھ عورتیں، دلوں میں تو ان کے ہیں جدید تہذیب سے مروبیت کا معاملہ، لیکن بہرحال کہنے کے لیے تو بات ہونی چاہیے. تو اب تک جو باتیں ہوئی تھی اس کے بارے میں کہہ سکتے صاحب یہ تو ازواج مطہرات کے لیے خاص احکام ہے، کیونکہ بظاہر گفتگو ازواج مطہرات سے ہو رہی ہے. اس کا ایک جواب تو میں دے چکا ہوں، یہ اس لیے ہے کہ اصل میں آئیڈیل وہ ہیں، نمونہ انہیں بننا ہے، تو آخر نمونے کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے تو بتائی جا رہی ہے کہ مطلوب ہے سب کے لیے، ورنہ نمونے ہونے کا کوئی سوال نہیں. اگر وہ نمونہ ہے تو یہ احکام جو ہیں ان کے مخاطب صرف ازواج مطہرات نہیں رہیں گی، بلکہ یہ کہ تمام مومنات مسلمات جو ہیں اس کی مخاطب ہو جائیں گی. اسی لیے اتنی طویل آیات میں مرد اور عورتوں کا کہ جو اوصاف بیان کیے گئے. اور دوسرے یہاں قرآن کے لفظ سے لے لیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، اور مسلمانوں کی بیویوں سے، تمام خواتین اب یہاں آ گئیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں اپنی لمبی چادروں میں سے، لمبی چادر جس سے جسم کو اوڑھا ہوا ہو جسم پر اور جسم کو چھپایا ہوا ہو، جلباب کہتے ہیں اس بڑی چادر کو. ایک ہوتا ہے دوپٹہ، وہ دوپٹہ جو اب رسی کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس دوپٹے کا تو ہوگا ذکر بعد میں، یہاں ہے اصل میں جلباب. جیسے عربوں کا معاملہ یہ کہ ایک تو صوب ہے یہ جو ہوتا ہے کرتا لمبا کرتا، اس کے بعد کوئی چغا ہوگا، کوئی نہ کوئی کمبل ہوگا، یہ ان کے لباس کے، ان کے مزاج اور ذوق کا لازمی جز ہے کہ اوپر کوئی آبا، کوئی چیز جو ہے قبا، کچھ نہ کچھ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے خواتین جو ہے ان کا لباس ایک تو گھر میں پہننے کا ہوتا تھا، اس کے کیا کیا اجزاء ہیں وہ بعد میں آئیں گے، ایک ہے ان کا باہر نکلتے ہوئے ان کی یہ عادت تھی کہ ایک بڑی سی چادر لی، اسے جسم کے گرد لپیٹ لیا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جلباب جو ہیں، اپنی جو بڑی چادریں ہیں، ان کا ایک کونا، ان کا کچھ حصہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیا کریں، ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، یہ بہت قریب تر ہے اس سے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان خواتین ہیں۔ عام خواتین کا جو کردار ہو، جو معیار ہو، ان کو چھیڑا جائے تو بہت تو چاہتی ہیں کہ ہمیں چھیڑا جائے، اگر انہیں چھیڑا نہ جائے تو انہیں مایوسی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شریف خواتین ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے کہ یہ کسی اور کردار کی حامل خواتین ہے، تو فرمایا کہ تمہیں اس طریقے سے پہچان لیا جائے گا، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اور انہیں کوئی ایذا نہ پہنچائی جائے گی، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بہت غفور ہے بہت رحیم۔ تو یہ تو گھر سے باہر کا پردہ، یا وہ کہ جو محرموں کی فہرست سے خارج ہو گئے ان کے لیے حجاب کا حکم بھی آ گیا، اور گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں اس بڑی چادر کا جو ایک حصہ ہے، اسے وہ گھونگٹ کہیے آپ جو بھی کہیں آپ، اس کو چہرے کے آگے لٹکا لینے کا، اس سے دونوں آیات سے ثابت ہو گیا چہرے کا پردہ، اور اس سے مستثنا ہے وہ کہ جن کی تفصیل کے ساتھ یہاں پر وضاحت ہو گئی ہے، مزید تفصیل سورہ نور میں آ جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہی چیز ہے کہ جس نے برقعے کی شکل اختیار کی، چادر کی صورت میں اگر ہے تو اس میں ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے رہنا پڑے گا، اگر اس کو سی لیا جائے، وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، جسم کے ساتھ چپٹا ہوا نہ ہو، دبیز کپڑا ہو، اور واقعتاً جسم کو چھپانا اس سے مقصود ہو، مزید کوئی فریم جو ہے اس کے حسن کو نمایاں کرنے کے لیے وہ مقصود نہ ہو، تو پھر وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکمت کو پورا کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ پھر ہاتھ جو ہے عورت کے وہ فارغ رہیں گے، کسی ایک ہاتھ میں اگر بچے کو سنبھالنا ہے اور دوسرے میں ہو سکتا ہے کہ کسی دوا کی شیشی کو پکڑنا ہو، تو یہ اصل میں وہ ضرورت ہے تمدنی، جس کی وجہ سے وہ برقع بن گیا۔ برقع حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اور ہم انسسٹ نہیں کریں گے کہ برقع ہی ہو، اگر اسی کے اوپر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط پوری کیجئے پھر چہرے کے آگے لٹکائیے، اگر یہ نہیں کریں گی تو ظاہر بات ہے کہ پھر شریعت کا معاملہ آپ کا نہیں ہے، پھر آپ کا اپنی شریعت ہے، اپنا جو بھی آپ کا ذہن ہے، مزاج ہے، جو کریں، لیکن اس کے لیے پھر کوئی سند اور کوئی بھی اس کے لیے نظیر قرآن یا حدیث سے مت لائیے۔ تو یہ جو برقع ہے، واقعتاً میں نے دیکھا ہے عرب میں بدو خواتین برقع پہنے ہوئے، اور نہ صرف برقع، ان کے ہاتھوں پر دستانے ہوتے ہیں، گرم ترین وہ ملک ہے، پاؤں میں جرابیں ہوتی ہیں، یہ ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے نظر نہیں آئیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہو صرف، یا صرف کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہو تو یہ حال ہے، ہاتھ میں ان کے لکڑی ہے اور وہ بھیڑیں اور بکریاں چرا رہی ہیں، یا اونٹوں کا گلہ ہے اور لاٹھی لیے ہوئے اونٹوں کو جو ہے وہ کسی طرف لے کر جا رہے ہیں پانی پلانے کے لیے، اتنی سخت ترین خدمات وہ کرتی ہیں، لیکن یہ کہ اپنے حجاب کے احکام جو ہے اللہ نے جو دیے ہیں ان کی پابندی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہندو ماحول جو تھا، اگرچہ ہندوستان میں ایک طرف تو راجپوتوں کے ہاں تھا پردہ، وہ تھا پردہ، لیکن عام طور پر جو ہے یہ پردہ ہندوستان میں نہیں تھا، لہذا ہمارا جو وہ ہندوانہ پس منظر ہے وہ ہے در حقیقت جو ہمارے دیہاتوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کو دلیل بنا رہے ہیں کہ دیہاتی عورت جو ہے وہ پردہ کیسے کر سکتی ہے، پردہ کون سی چیز مانے ہے اس میں کہ وہ اسی طریقے سے اپنے جسم کو ڈھکے ہوئے ہو، اور اس نے اپنے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہو اپنے شوہر کے لیے، اور وہ جا رہی ہو کھیت میں، کوئی چیز مانے نہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر کرتے ہوئے ان کی پابندی، اگر بھیڑیں بکریاں چرائی جا سکتی ہیں، ان کو چارہ ڈالا جا سکتا ہے، اونٹوں کی گلہ بانی کی جا سکتی ہے، اگر پانی لایا جا سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کھیت کا کام نہ ہو سکے، اس میں یہ ساری حدود جو ہے برقرار رکھی جا سکتی ہے، اگر نیت موجود ہو اور ارادہ موجود ہو، اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہمیں اطاعت کرنی۔ لہذا یہ تو ہو گیا پردے کا وہ ایک پہلو جو گھر سے باہر کا ہے۔ اب جو آخری سورہ نور کی آیات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اب اس کی طرف آ جائیے۔ اس میں بھی جو پہلی آیت ہے اس میں حکم دیا گیا ہے، پہلے تو چونکہ حکم آیا تھا سورہ احزاب میں حضور کے گھروں میں داخل ہونے کا، اب اس کو عام کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، یہ جو ایک پرائیویسی ہے گھروں کی، اہل ایمان اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو جائے کون ہو، تم سلام کرو و تسلموا علی اہلھا اور اجازت لو، اذن لو، تب داخل ہو ورنہ پہلے داخل نہ ہو. پتہ نہیں گھر کی خواتین کس حالت میں بیٹھی ہیں، چاہے آپ کی بہن ہی ہے لیکن نہ معلوم اس وقت وہ کس لباس میں ہے، کہیں کپڑے دھو رہی تھی، اس کی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ صحن کو دھو رہی ہو اور اس کا پائٹا بھی اوپر چڑھا ہوا ہو، اگرچہ بہن ہے لیکن چونکہ ستر جو ہے وہ تو بھائی کے لیے بھی ہے بہن کا، وہ باپ کے لیے بھی ہے بیٹی کا جسم، کہ جسم کے سوائے تین حصوں کے کسی حصے پر نگاہ نہ پڑے، سوائے چہرے کی ٹکیا اور سوائے یہ ہاتھ اور پونچے سے باہر اور پاؤں ٹکنے سے نیچے، اس کے سوا باپ جو ہے بیٹی کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا، بھائی بہن کے جسم کو نہیں دیکھ سکتا. تو معلوم ہوا کہ گھروں میں بھی اس طرح داخل نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے کسی کو معلوم ہے کہ صرف میری بیوی اندر ہے تو جب چاہے جس طرح چاہے چلا جائے، لیکن یہ کہ ورنہ پوری طریقے سے کھنگاڑ کر، اذن لے کر، آگاہ کر کے گھروں کے اندر داخل ہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو. اس کے بعد یہ گھروں میں داخلہ اور استیذان کے احکام ہیں، چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لہذا میں اسے اس وقت چھوڑ رہا ہوں، وہ ہمارے تمدن کا ایک معاملہ ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں کسی اور سلسلے میں گفتگو ہوگی. اب آگے آئیے، گھر کے اندر، چونکہ گھر کے داخلے سے بات شروع ہوئی ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے ربط، لہذا اب جو گھر کے اندر پردہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ باہر نکلنے کی شکل میں غیر محرموں کے لیے تو معاملہ آ چکا، اب گھر میں داخل ہو کر کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے نبی اہل ایمان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریق عمل ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، اور اہل مومن جو خواتین ہیں اہل ایمان ان سے بھی یہ کہیے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو ہی جائے، الا ما ظہر منہا، پر یہ بھی اصل میں جہاں بھی موقع مل جاتا ہے انگلی رکھنے کا، وہاں بڑے بڑے محل جدید دور کی جو جدید فیشن کی جو پرستار خواتین ہیں انہوں نے تعمیر کر دیے ہیں. الا ما ظہر منہا کیا ہے؟ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عورت کا قد، کاٹھ، اس کے جسم کی جو ساخت ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک زینت ہے، یہ کتنا ہی آپ چھپانے نہیں چھپ سکتی، یہ تو ظاہر بات ہے کہ خود بخود ظاہر ہو جانے والی چیزیں ہیں. آخر ہاتھ ہے، ہاتھ کی بھی ساخت ہے، ہاتھ کے ساخت میں ایک حسن ہے، انگلیوں کے اندر بھی ایک حسن ہے. اب یہ چیزیں تو ہے کہ اگر ان سب کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں باہر نکلتے ہوئے، تو میں عرض کر چکا ہوں کہ عرب خواتین کا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ طرز عمل دیکھا ہے، وہ بدوی خواتین کہ ان کے ہاتھوں پر دستانے اور پاؤں میں جرابے ہیں، لیکن یہ کہ گھر کے اندر تو بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو زینت از خود ظاہر ہو جاتی ہے کتنا ہی چھپائیں آپ، وہ تو بہرحال چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو چیزیں چھپ ہی نہ سکتی ہوں ان کے علاوہ جو ہے مزید اپنی زیبائش یا زینت کا اظہار جائز نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اب یہ آگیا خمار کا لفظ، یہ ہے وہ اوڑھنی کے جو گھر میں اوڑھی جاتی ہے، اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے گریبانوں پر، کیونکہ یہ بہرحال چاہے آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے دبیز کرتا ہے لیکن سینوں کے ابھار جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں گے، ان کو کسی نہ کسی طور سے چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے. لہذا اس کے لیے خاص طور پر علیحدہ سوچئے کہ یہ قرآن مجید ہے، ایک ایک لفظ اس کا قیمتی ہے اور اٹل ہے، گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے، یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے. یہاں پر اگر الفاظ آ رہے ہیں اور اتنی تاکید کے ساتھ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں کے اوپر ان کے بکل مار لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی زینت، إِلَّا، اب یہاں سے آیا، وہ جو سات وہاں تھے یہاں بارہ ہو گئے، جو بھی دائرہ توسع کا ہے اتنی تفصیل سے وہاں آنے کے بعد مزید کچھ رعایتوں کا اعلان یہاں ہو رہا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ اس سے زائد بڑھنا چاہے تو پھر یہ آپ کا فیصلہ ہے. جہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی ہے اس ابتدائی حکم کے بعد، سات پر چار اور پانچ اور جو ہے اضافے کر دیے گئے مزید توضیح میں، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھیں گے تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، پھر وہ گویا کہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے والی بات ہے. وہ کون ہے؟ یہاں فرمایا الا بعولتہن، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی زیبائش اور آرائش اور زینت، اس کے ظہور جو ہے وہ ان کے شوہروں کے لیے ہے اصلاً. بعولتہن او آبائہن، یا اپنے باپ، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی سوتیلے بیٹے، اگرچہ ان کے اپنے بطن سے نہ ہوں، لیکن یہ کہ شوہر کا بیٹا ہے تو وہ بھی اس فہرست کے اندر مزید جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا. او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنی خواتین، میں وضاحت اس کی کر چکا ہوں، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جو غلام ہیں ملک یمین، اب التابعین غیر اولی الاربت، یا وہ تابع لوگ کہ جن کے اندر سرے سے اس کا کوئی امکان نہ رہے. ایسے ہوتے ہیں بوڑھا ہے کوئی، ہے تو دور کا رشتہ دار، فلاں کے ماموں کا، چچا کا کچھ ہے، لیکن کوئی اس کا اب پرسان حال نہیں ہے، وہ کہیں کسی کے گھر آ کر پڑ گیا ہے. اب ایسے اشخاص کے لیے بہرحال تنگی جو ہے شریعت پیدا نہیں کرنا چاہتی. ایسے لوگ جو ہیں جو اتنے تابع ہیں، آپ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں اور وہ ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں، وہ تابعین غیر اولی الاربہ، جو اتنے تابع ہو گئے ہوں کہ ان میں اس قسم کے کسی خیال کا پیدا ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہو. من الرجال ابی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جو ابھی خواتین کے مخفی معاملات سے واقف نہیں ہیں، وہ بچے چاہے کوئی بھی ہو، گلیوں کے بچے ہو، وہ اگر 5-7 سال کا بچہ آ گیا ہے گھر میں تو ظاہر بات ہے جسے ابھی کچھ ان چیزوں کا شعور نہیں ہے تو اس سے پردہ نہیں. اب آپ سوچئے، غور کیجئے، دیانت کے ساتھ سوچئے، میری بہنیں جو بھی یہاں ہوں، میں انہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، دیانت سے پوچھیں، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے، شاعری ہے، یہ کیا ہے آخر؟ اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہوں اور دو جگہ پر وہ آئی ہوں تو یہ کس لیے؟ کوئی تفریح ہے؟ کوئی آخر بے مقصد کام نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کہ اس طرح کا کوئی خیال ہمارے ذہنوں میں کبھی پیدا بھی ہو، اس لیے کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ سب کچھ اگر قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ آیا ہے تو سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کر اور جو مغربی تہذیب اور تمدن کا جو بھی نقشہ ہے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. ولا یضربن بارجلہن، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو بھی اس طرح نہ مارے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی جھنکار پیدا ہو جائے. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے اہل ایمان توبہ کرو، رجوع کرو، اگر کوتاہی ابھی تک رہی ہے، اگر غلطی غلط طرز عمل رہا ہے تو آخر کب موت جو ہے وہ سروں پر منڈلا رہی ہے، توبہ کرو اور بعد آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے اپنے طرز عمل کو بدلو، گھروں کے نقشوں میں انقلاب آئے. اور اگر کچھ لوگوں کے اندر بھی یہ کام شروع ہو جائے، یہ سارا سننا سنانا بیکار ہے اگر پرنالہ وہیں بہے جہاں جہاں وہ بہتا رہا اور گرتا رہا ہے. تو اس سب کا آخر کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے. کچھ لوگ سوچیں، کمر ہمت کسیں، اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اعلیٰ جو ہمارے جو گھرانے ہیں ان میں سے 2-4 میں بھی ان تقریروں کے بعد کوئی انقلاب پیدا ہوا تو یہ بھی ایک انیشیشن ہو جائے گی، ایک پروسیس کا آغاز ہو جائے گا. ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگوں نے کچھ طرز عمل بدلا ہے، پہلے جو آنا جانا تھا گھروں کے اندر اب اس پر قدغنیں عائد ہو گئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بہرحال کچھ لوگوں نے سپریم سمجھا ہے کہ یہ ہمارے تمدن سے یا ہماری تہذیب یا ہمارے احساسات، ہمارے دوستوں کے جذبات مجروح نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سب سے نگاہوں کو ہٹا کر صرف اپنے اوپر اور اپنے رسول کی سنت کے اتباع پر ہماری نگاہوں کو جما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.